السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين قران حکیم میں سے سورہ قاف کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور 26 سپارے کی سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آخری آیات کا مطالعہ اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ گزشتہ نشست میں سورہ قاف کی آیت نمبر 39 کے ایک حصے پر کلام ہوا تھا اور وہ تعلیم یہ تھی کہ فاصبر علی ما یقولون، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے۔ یہ مکی دور کا ایک نقشہ ہے جو قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھتا ہے، وہ مکہ مکرمہ کے 13 برس آغاز وحی کے بعد جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اولاً زبانی کلامی کہیے کہ کریکٹر اسیسینیشن کی بات، یعنی کردار کشی کا معاملہ، الزام تراشی کرنا، برے القابات اختیار کرنا، اس تعلق سے قرآن حکیم بار بار تلقین فرماتا، اسی کے ذیل میں یہ مقام بھی ہے کہ فاصبر علی ما یقولون، بس اے نبی جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ اور یقیناً یہ خطاب صرف حضور سے نہیں تھا بلکہ آپ کے توسط سے صحابہ کرام کے لیے بھی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اور اب کیونکہ ختم نبوت کے بعد دین کی دعوت کا عمل، دین کی تبلیغ کا کام، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دینا اس امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے، چنانچہ اس تعلق سے یہ رہنمائی امتیوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ کے دین کی بات کرنے پر، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں اگر تمہیں لوگ کڑوی باتیں کہیں، برا بھلا کہیں، تو فاصبر علی ما یقولون، صبر کرنا اس پر کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں۔ آگے ہدایت جس کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، فرمایا وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، اشارہ فجر کی طرف ہے، وقبل الغروب، اور غروب سے پہلے، ایک رائے ہے کہ اشارہ ہے عصر کی طرف اور ایک رائے اور بھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ومن اللیل، اور رات میں بھی، مراد اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، ایک مراد لی گئی ہے تہجد کی نماز، اور ایک اور رائے بھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے، فسبحوا، اور رات میں بھی اس اللہ کی تسبیح کیجئے، وادبار السجود، اور سجدوں یعنی نمازوں کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح کیجئے۔ یہ جو میں نے کہا کہ ایک رائے یہ ہے، دوسری رائے یہ ہے، تو اس کو سمجھ لیجئے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز کی فرضیت کب ہوئی تھی؟ معراج کی شب، لیکن نماز اس سے پہلے بھی ادا کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اول فجر کی نماز، اس کی 2 رکعت تھی، عصر کی نماز، اس کی بھی 2 رکعت تھی، یہ فرض کی گئی، اور قیام اللیل فرض تھا پہلے تہجد کی نماز، تو اول یہ 3 نمازیں تھیں۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ طلوع شمس سے پہلے فجر کی نماز ہے، غروب سے پہلے عصر کی نماز ہے، اور رات سے مراد قیام اللیل، ایک رائے یہ بیان کی گئی۔ ایک رائے اس کے برعکس دوسری بھی ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے، وہ کیا ہے؟ طلوع شمس سے پہلے فجر کی نماز، غروب سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز، اور رات میں مغرب آ جائے گی کیونکہ اس سے رات شروع ہو جاتی اور عشاء بھی آ جائے گی۔ تو ایک رائے ہے اول جو نماز کا حکم تھا، فجر کا، عصر کا، قیام اللیل، تہجد، یہ مراد ہے، اور ایک رائے کہ نہیں، یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تمام ہی کی طرف اشارہ ہو گیا۔ البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ تو قرآن میں ہے، ان نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ تو قرآن حکیم میں ہے، مگر اس کی تفصیلات کہ کس نماز کا وقت شروع کب اور ختم کب ہوتا ہے، یہ تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں ملتی ہے۔ اور اس کی بھی تفصیل ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور ایک مرتبہ اول جو وقت ہے نمازوں کا وہ تعلیم کر گئے، اور ایک مرتبہ جو آخری وقت ہے وہ تعلیم کر گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اس کی تعلیم عطا فرما دی۔ تو ایک تو یہ نقطہ کہ نمازوں کا ذکر، آگے اچھا مراد یہ کہ یہاں جو تسبیح مراد دی جا رہی وہ خاص انداز میں اللہ کی تسبیح کا معاملہ جو نماز کی باقاعدہ شکل اختیار کر کے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. نماز بھی ذکر ہی کی ایک شکل ہے مگر اس کی جامع شکل ہے اور اس کے کچھ آداب و پروٹوکولز متعین کیے گئے وہ سنت رسول سے ہمیں پتہ چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی بات سے سنت کی اہمیت بھی واضح ہو جائے کہ نماز کا ذکر قرآن نے کیا, نماز کے اوقات کی طرف اشارہ قرآن نے کیا ہے, اسی طریقے پر نماز کے حوالے سے رکوع کا لفظ, سجدے کا لفظ, قیام کا لفظ بھی قرآن حکیم میں آیا لیکن نماز کی متعین شکل وہ قرآن کریم سے پتہ نہیں چلتی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے. آگے فرمایا کہ وادبار السجود اور سجدوں کے بعد بھی جو ہے وہ تسبیح کیجئے. یہاں سجدوں سے مراد نمازوں کے سجدے مراد لیے گئے اور تسبیح سے مراد نمازوں کے بعد جو اذکار ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے اس کی طرف بھی اشارہ. یعنی نماز تو ایک جامع انداز سے ذکر کی شکل ہے نا, اس میں باطن یعنی نیت بھی کی جاتی ہے, اس میں آدمی کھڑا بھی ہوتا ہے, رکوع میں جھکتا ہے اور سجدے میں جھکنے کی انتہائی شکل ہو جاتی ہے, معین انداز ہے, متعین اعمال ہیں, شرائط کے ساتھ ہے. یہ تو نماز جامع ذکر ہے اللہ کا یا جامع شکل ہے ذکر کی, لیکن ذکر تو مستقل جاری رہے اور کثرت ذکر کی تعلیم قرآن کریم نے بار بار ہمیں کی ہے. باقی آپ لوگ اس دل میں خیال آپ کے ہوگا کہ بات تو کورونا کے حوالے سے ہونی چاہیے, وہ بھی تھوڑی دیر میں کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ مسجد میں جمعے میں لوگ آ تو گئے ہیں لیکن بہت سے لوگ آپ کو پتا ہے کہ بعد میں آئیں گے, تو بہرحال ان کی بھی رہنمائی اور یاد دہانی کے لیے کچھ باتوں کی ضرورت ہے, وہ ذکر بعد میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس ذکر کو بھی اس کے ساتھ جوڑ لیجئے گا بعد میں کہ نماز کے بعد بھی فارغ نہیں ہو جانا یا نمازوں کے بعد فارغ نہ سمجھ لینا, نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر جاری رہے. آج تو بات چل رہی ہے مسجدیں بند کر دو, لمیٹڈ کر دو, جمعہ ختم کر دیں تو کیسا ہے بھائی, گھروں میں ظہر پڑھوا لیں تو کیسا ہے میرے بھائی. یہ بات ابھی آگے میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ آیت کریمہ تو بتا رہی ہے کہ نمازوں کے بعد فارغ نہ سمجھنا اپنے آپ کو, نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا. سورۃ الجمعہ ہے جس میں جمعے کا بیان آیا, وہاں بھی کیا ذکر آتا ہے, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب نماز جمعہ مکمل ہو جائے جاؤ زمین میں پھیل جاؤ, کاروبار کرو, محنت کرو, لیکن فضل کا لفظ آیا, جو کماؤ حلال تو کماؤ لیکن جو ملے وہ تمہاری قوت بازو کا نتیجہ نہیں, اللہ کا فضل, اللہ کا انعام. اور وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو. حج جیسا عمل اس کی بھی جب مناسب مکمل ہو جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, جب حج کے مناسب ادا کر لو, بڑے بڑے اعمال مکمل ہو گئے, 9 ذوالحجہ بھی ہو گیا, 10 کی تاریخ کے اعمال بھی کر لیے تو فارغ نہ سمجھو, 11 تاریخ ہے, 12 تاریخ ہے, زیادہ سے زیادہ 13 ذوالحجہ تک منا کا قیام ہے, اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. تو نمازوں کے بعد, جمعے کی نماز کے بعد, حج کے بعد بھی اللہ کا ذکر جاری رہے, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. پھر ایک مستقل تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لوگوں کو بڑے وظائف معلوم کرنا پڑ رہے ہیں, بڑا سمجھ سننا پڑ رہا ہے, سنانا پڑ رہا ہے, پوچھنا پڑ رہا ہے, بتانا پڑ رہا ہے. 14 صدیوں سے رسول اللہ علیہ السلام نے بہت کچھ ہمیں تعلیم فرمایا. فرض نمازوں کے بعد کچھ تو اذکار ہیں, کچھ آیات ہیں جو قرآن حکیم کی تلاوت حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ہے, آگے بعد میں اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ہر فرض نماز کے بعد سورۃ الفلق بھی ہے, سورۃ الناس بھی ہے, حضور نے تعلیم فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, اور بھی ہیں. اسی طریقے پر تسبیح ہے, فاطمہ کی تعلیم حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمد اللہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 33 یا 34 مرتبہ. پھر وہ اذکار ہیں, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, اللہم لا مانع لما اعطیت. اس دعا میں پورا عقیدہ ہے. جو آج اس آزمائش جو کہ کرونا کے وائرس کی ہے, اس آزمائش میں جو عقیدے ڈگمگا رہے ہیں نا, یہ پورا عقیدہ اس دعا کے اندر موجود ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بعد میں ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر. پورا عقیدہ اس کے اندر, وہ ہر شے پر قادر ہے. یہ ہر فرض نماز کے بعد ہے, یہ صرف طاعون کے پھیلنے کے دور کی بات نہیں, یہ کسی کرونا وائرس یا کسی اور وائرس کے پھیلنے یا وبا کے عام ہونے کے دور کی بات نہیں, یہ مستقل تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں اشارہ اس کی طرف بھی ہے, جیسے کہ مفسرین نے فرمایا کہ سجدوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرنا, یہ وہ اذکار ہیں, دعائیں ہیں, آیات ہیں جو مستقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائیں. اگر آپ مسنون دعاؤں کی کتابوں کو لیجئے تو فجر کے بعد اور بھی اذکار حضور نے سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم, مغرب کے بعد اور بھی اذکار حضور نے سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم. جو صبح و شام کے اذکار اکثر و بیشتر وہ فجر اور مغرب کے ساتھ جوڑ کر ان کو پڑھا جاتا ہے, پڑھنا چاہیے. یہ مستقل تعلیمات نمازوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے حوالے سے ہمیں عطا کی گئی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے جو اس وقت حالات کا معاملہ ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں پہلے بھی کر چکے, بہت کچھ آپ کے پاس دستیاب بھی ہے, لیکن جمعے کا خطاب ہے, اس ممبر کی امانت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے کہ اس تعلق سے کچھ باتیں ہم سب کی رہنمائی کا سامان کرنے کے لیے یاد دہانی کے طور پر سامنے آ جائیں. بھائی پہلی بات یہ جو دنیا ہے نا جس میں آپ اور میں جی رہے ہیں, یہ امتحان کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے اور مجھے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. تو یہ زندگی امتحان ہے, جو بیت رہا ہے وہ امتحان ہے, انفرادی سطح پر ہے, اجتماعی سطح پر ہے, مسلمانوں کے لیے ہے, اوروں کے لیے, کسی کے لیے بھی ہے, یہ اصل میں امتحان ہے. قرآن فرماتا ہے سورہ, یہ تو سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں ہے, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم تمہیں شر اور خیر کے ذریعے, کبھی اچھے حالات, کبھی بظاہر برے حالات, کبھی خوشحالی, کبھی تنگدستی, کبھی سکون اور اطمینان, کبھی خوف کی کیفیت, کبھی عروج کا معاملہ, کبھی زوال کا معاملہ, کبھی صحت کا معاملہ, کبھی بیماری کا معاملہ, کبھی امیری کا معاملہ, کبھی غریبی کا معاملہ, کبھی فیوریبل حالات, کبھی انفیوریبل حالات, یہ جو کچھ بھی ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم شر اور خیر ان حالات کے ذریعے تمہارے امتحان لے رہے ہیں. وہ الینا ترجعون, ہماری طرح تم لوٹائے جاؤ گے. اللہ فرما رہے لوٹ کر تو آنا ہے. مسلمان کو تو بچپن سے تعلیم ہے, جب کسی کے انتقال کی خبر سنتا ہے کیا پڑھتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جانے والے کے لیے نہیں, اپنے لیے, وہ تو گیا, میں بھی اللہ کا ہوں, ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. تو پہلی بات یہ زندگی امتحان ہے, جو بیت رہا ہے امتحان, جو وارد ہو رہا ہے وہ امتحان ہے میرا اور آپ کا. اب اس امتحان میں آپ اور میں کس طرح رول پلے کرتے, کیسا میرا اور آپ کا طرز عمل ہے, یہ اصل بات ہے, اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. پھر اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جامع انداز میں ایک مؤمنانہ شان کو بیان فرمایا. صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی عمدہ ہے, اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے, کوئی آسانی ملتی ہے, کوئی راحت پہنچتی ہے, کوئی آسانی کا معاملہ پہنچتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ کا انعام ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, شکر ادا کرتا ہے, اس کو اجر ملے گا اس وقت. اور اس کے برعکس کبھی مشکل آ جاتی ہے, آزمائش آ جاتی ہے, امتحان آ جاتا ہے, مصیبت کا معاملہ آ جاتا ہے, تکلیف کا معاملہ آ جاتا ہے, پریشانی کا معاملہ آ جاتا ہے, کہتا ہے یہ اللہ کے حکم سے, اور اس پر صبر کرتا ہے, اللہ ہی کی رضا پہ راضی رہتا ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہی خیر ہے, اجر ہی اجر ہے اس کے لیے. اور پھر آپ نے فرمایا یہ شان اور کیفیت مومن کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی, ہر معاملہ خیر ہے اس کے لیے, ہر کیفیت خیر بن جائے گی. نعمت ہے تو شکر کرے, مصیبت آ جائے تو صبر کرے. اور دل سے عرض کروں خدا کی قسم شکر ہی کے مواقع زیادہ ہیں. وبا پھیلی ہے, مجھے تو نہیں لگی ابھی, شکر اندازہ کریں نا, کسی کو بیماری میں دیکھا تو مجھے وہ بیماری نہیں, شکر. اچھا میں بیمار ہو گیا, اللہ اپنے زمان میں رکھے, کوئی بیماری, یہ فلاں مجھ سے زیادہ بیمار ہے, شکر.
چاہے وہ فلاں تو ہاسپٹل پہنچ ہی نہیں سکے گا,
میرے پاس تو ذرائع میں تو ڈاکٹر کو گھر بلا سکتا ہوں. مثال گنتے جائیے, مصائب کے معاملات میں بھی شکر ہوتا ہے کہ مالک تو نے اتنی مصیبت میں ڈالا, آزمائش میں ڈالا, امتحان میں ڈالا, اتنی میں نے ڈالا تو تیرا شکر کہ میری آزمائش کا معاملہ کم ہوا. خدا کے بندو اس طرح سوچنا ہے مجھے اور آپ. دوسری بات, اللہ کا کلام بہت واضح ہے. قرآن کہتا ہے کبھی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی. جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے, اذن الگ شے ہے, رضا کوئی اور شے ہے. اس بحث میں ہم پہلے کبھی گئے, آج نہیں جا رہے. جو وارد ہو رہا ہے ماں, ہمارا ایمان ہے کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے. ہاں اللہ یہ بھی بتاتا ہے جو وارد ہو رہا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, سب کچھ ہمارے کتاب میں پہلے سے طے ہے, اس سے پہلے کہ اس مصیبت کو ہم ظاہر کریں تمہارے ساتھ. تقدیر کس بات کا نام ہے؟ کیا پڑھتے ہیں بچپن سے؟ والقدر خیری وشری من اللہ تعالی. یہ ایمان کا مسئلہ ہے بھائی, اچھی یا بری تقدیر جو ہے اللہ کی طرف سے, جو وارد ہو رہا ہے اچھا برا اللہ کی طرف سے, ایمان کا مسئلہ ہے. تو ہمارا ایمان ہے جو بیت رہا ہے وہ کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے. ہاں اللہ کا کلام اس کے تعلق سے اور بھی کچھ بیان کرتا ہے. کبھی اللہ فرماتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں ذکر آیا, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت تم پر آتی وہ تمہارے حالات, تمہارے کرت کرتوتوں کی وجہ سے, تمہارے اعمال کی وجہ سے, اور بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. جو مصیبت تم پر آ رہی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے, بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور قرآن دو جگہ کہتا ہے تمہاری ایک ایک حرکت پر, تمہارے ایک ایک جرم پر, تمہارے ایک ایک گناہ پر, تمہاری ایک ایک معصیت پر اگر اللہ پکڑنے پر آئے, ما ترک من دابۃ فی الارض, تو زمین پر ایک جاندار کو بھی اللہ تعالیٰ باقی نہ چھوڑے. بلاکی یؤخرہم الی اجل مسمى, ایک وقت معین تک کے لیے اللہ مہلت عطا فرماتا ہے. اللہ کا کلام بتاتا ہے سورہ الروم کی آیت نمبر 21 میں, وہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ خشکی اور تری میں فساد مچ گیا, برپا ہو گیا لوگوں کے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ اللہ لوگوں کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھائے, بعض کا, سب کا نہیں. فساد بچ گیا خشکی تری میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے, معصیت کی وجہ سے, تاکہ اللہ کچھ اعمال کا مزہ ان کو چکھائے. لعلہم یرجعون, تاکہ لوگ لوٹیں اللہ کی طرف, تاکہ لوگ پلٹیں اللہ کی طرف. یہ آیت کریمہ بھی بڑی اہم ہے. یہ سارا کچھ مچ رہا ہے فساد, یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اکثر, اور کچھ کی اللہ تعالی سزا دیتا ہے, یا کچھ پر اللہ تنبیہ بھیجتا ہے, کچھ پر اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. حکمت کیا ہے؟ لعلہم یرجعون, تاکہ وہ لوگ اللہ کی طرف لوٹیں. سورہ آراف میں آیا ہے قوموں کے معاملات کے بیان کے ذیل میں اصول آیا, اللہ نے فرمایا جب کبھی ہم نے کسی نبی کو کسی قوم کی طرف بھیجا, الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون, اللہ فرماتا ہم نے قوم کے لوگوں کو سختیوں میں, تکلیفوں میں, پریشانیوں میں مبتلا کیا ہے, لعلهم يتضرعون, تاکہ وہ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے, خوف آئے ان کے دلوں کے اندر, جھک جائیں وہ اللہ کے سامنے, پلٹ آئیں وہ اللہ کے سامنے, لوٹیں اللہ کی طرف, مانگے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش. یہ اللہ سختیوں کا, تکالیف کا, آزمائشوں کا بھیجا جانا بتا رہا ہے. ہاں ایک حساس علمی بحث ہے, بہت کچھ سوشل میڈیا پر سب کچھ آ چکا ہے ہمارے پاس, اس میں بہت کچھ شر اور غلط باتیں بھی ہیں, کچھ خیر کا پہلو بھی ہے. جو خیر والا پہلو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک علمی حساس بحث بھی ہے, بھائی یہ جو آیا یہ عذاب ہے کہ نہیں, یہ عذاب آخر کیا ہے؟ تو حتمی طور پر ہم عذاب کا لفظ استعمال نہ کریں. آسان بات ہے یہ آزمائش, اور بالآخر اللہ کے یہاں ایک ایک فرد کا معاملہ پیش ہوگا حتمی. بھائی صحابہ کرام کے دور میں بھی تو تعاون آیا, پڑھا ہے نا سب نے, ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ, پھر حضرت معاذ بن جبل نے خطبہ دیا, وہ عرض کروں گا بھی انشاءاللہ تعالی. تو کیا وہ عادت تھا صحابہ کرام کے؟ استغفر اللہ, نہیں کہہ سکتے نا.
تو حساس نقطہ ہے، علمی حساس بحث ہے، اس لیے احتیاط کیا ہے؟ ہمارے لیے تو آزمائش ہے، ہم کیسا کردار اختیار کرتے ہیں، کیسی روش اختیار کرتے ہیں، کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہمارے لیے آزمائش کا معاملہ. اور آزمائش کی ایک حکمت کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. کسی کے لیے سزا بھی ہو سکتی ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہم کیوں کسی کے بارے میں فیصلہ کریں؟ اپنا جائزہ لیں، میرے دل میں نرمی آئی کہ نہیں، میں اللہ کی طرف پلٹا کہ نہیں، اللہ کی طرف رجوع کیا کہ نہیں، استغفار کا اہتمام کیا کہ نہیں، سجدوں کا اہتمام کیا کہ نہیں، میرے دل میں رمق کوئی ہے کہ نہیں. یہ مجھے، میں تو دیکھ سکتا ہوں نا، ہم تو دیکھ سکتے ہیں اپنے بارے میں کم سے کم. تو ایک بڑا پہلو، یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ لوگوں کے دل نرم ہو. اور ایسے معاملات کیوں آتے ہیں؟ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کئی مرتبہ پہلے بھی پیش ہوئی، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، جب کوئی قوم بے حیائی میں، فحاشی میں مبتلا ہوتی ہے، یہ زنا بڑھتا ہے، فحاشی ادیانی بڑھتی ہے، تو لوگوں میں اموات بڑھتی ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں آتی، طاعون اور ایسی بیماریاں جن کا ذکر کبھی لوگوں نے پہلے نہیں سنا. جب قوم زکات روکتی ہے، اللہ بارش کو روک لیتا ہے. جب قومیں خیانت کرتی ہیں، اللہ قوم کے بدترین لوگوں کو ان کا حکمران بنا دیتا ہے. جب قومیں وعدہ خلافی کی روش پر آتی ہیں، اللہ بیرونی بادشاہوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. رسول اللہ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ شریف کی روایت. اور جب طاعون صحابہ کرام کے دور میں پھیلا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، بعض صحابہ شہید بھی ہوئے، اور یہ جو فتویٰ تفسیری جاری ہوا اس میں بھی بات آئی ہے، تو حضرت معاذ بن جبل نے خطاب کیا لوگوں سے، سنیے گا الفاظ کو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیا، سب سے پہلی وصیت فرمائی، لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو. لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو. دوسری وصیت کیا فرمائی؟ حقوق العباد کی کوتاہیوں کی اصلاح کر لو، حقوق العباد کی کوتاہیوں کی اصلاح کر لو. اگر کسی کا قرض لے کر بیٹھے ہوئے تو ادا کر دو، واپس کر دو. قطع تعلق ہی کر کے بیٹھے ہو تو جاؤ، سنیے الفاظ، سنیے الفاظ. قطع تعلق ہی کر لی ہے، جاؤ اپنے بھائی سے مصافحہ کرو اور اس سے معانقہ کرو. معانقہ کہتے ہیں گلے ملنے کو، ہاتھ ملاؤ، گلے ملو اس سے، اور جا کے اپنے معاملے کو درست کر لو اس سے. یہ پہلا خطبہ دے رہے معاذ بن رضی اللہ تعالی عنہ، اس طاعون کی بیماری میں جب شہادتیں ہوئیں صحابہ کرام کی. لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو اللہ کے حضور، اپنے معاملات کو درست کر لو. قرض کسی کا لے کر بیٹھے ہو تو واپس کر دو، حق تلفی کی ہے تو حق تلفی کی اصلاح کر لو. قطع تعلق ہی کر کے بیٹھو، جاؤ اس سے ہاتھ ملاؤ، گلے ملو اور اس کو منا لو، اور اس سے قطع تعلق کو ختم کرو اور اپنے تعلقات کو استوار کرو. یہ قوموں کے کردار کا بگاڑ ہوتا ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں میٹا فزیکل کاز. باتیں کر چکے ہم، پچھلی قوموں پر عذاب آیا کہ نہیں، شرک کی وجہ سے، ناپتول کی کمی کی وجہ سے، ہم جنس پرستی کی گندگی کی وجہ سے، ظلم و ستم کی وجہ سے. اس کو کہا جاتا ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں میٹا فزیکل کاؤزز. یہ زلزلے ویسے بھی آ جاتے ہیں، فزیکل کاؤزز ہوتی ہیں، طوفان ویسے بھی آتے ہیں، فزیکل کاؤزز ہوتی ہیں، لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی زلزلہ آیا، یہ میٹا فزیکل کاؤز تھی، لوگوں کے کردار کا بگاڑ تھا جس کی وجہ سے ان کی طرف، ان پر یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا. آج اس پر توجہ نہیں. وہ چائنا کے صدر کے بارے میں تک یاد کچھ مجھے بھی آ رہا ہے، کہیں میں نے دیکھا ہوگا کہ بتایا گیا کہ وہ مسجد پہنچ گیا مسلمانوں کی. اللہ اکبر، جہاں مسجد بند، جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم، وہاں کا صدر بھی جا کے شاید یہ کہہ رہا ہوگا بھائی اچھے لوگ ہیں آپ، دعا کر لو. حتمی طور پر شہر میں نہ کہہ سکوں اس کے بارے میں. ٹرمپ نے، صدر ٹرمپ، امریکی صدر نے پچھلے اتوار کو پریئر ڈے منوایا ہے، سنڈے کو، امریکہ کے اندر، یو ایس اے میں. وہ صدر کہہ رہے امریکہ کا، دعا کا دن مناؤ بھائی، سنڈے پریئر کی طرف چلو، پریئر ڈے مناؤ. اور ہم مسلمانوں کے حکمرانوں کو توفیق نہیں، ایک نہیں ان میں سبھی الا ماشاء اللہ، ایک نے اعلان نہیں کیا کہ آؤ توبہ کرے اللہ کے حضور، ایک نے نہیں کہا اجتماعی توبہ کرے اللہ کے حضور. ابھی تک میرے علم میں کسی کا بیان نہیں، امید تھی اردگان سے ہو سکتا ہے آ جائے بیان، اللہ عالم، ایک بیان کسی ہمارے حکمران کا نہیں. اور ہم مسجدیں بند کرانے کی باتیں کر رہے ہیں، فتاوا آ گئے نا علماء کے، پاکستان کے علماء کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ڈنکے کی چوٹ پر فتوا دیا سب نے، ظلم ہوگا اگر تم نے نمازوں پر پابندی لگائی. امریکہ ہے، یورپ ہے، وہاں تو ان کے اوپر کوئی پریشرز بھی، وہاں بھی کچھ لوگوں نے کہا غلط ہے جو مسجدیں بند کر رہے ہو، بڑی سخت باتیں کی ہیں دو تین مفتی حضرات نے امریکہ کے اندر، مسجد بند کروا دو تم لوگ۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو۔ وہ اللہ کے بندوں، 700 برس پہلے، 700 صدیوں پہلے، ایگزیکٹ مجھے سال یاد نہیں ہے، مصر کے اندر آئے تھا تعاون کا معاملہ، اور وہاں قیام اللیل لوگوں نے شروع کر دیا، تہجد کی نماز میں کھڑے ہو گئے، مسجدیں بھر گئی تھی، اللہ کے سامنے روئے تھے، گڑگڑائے تھے، اللہ سے مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کو، کیفیت کو دور کر دیا۔ ہم مسجد میران کروائیں گے، گھروں میں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ ٹی وی دیکھیں گے، اسمارٹ فون پر بیٹھیں گے۔ کتنے لوگوں نے گھروں میں جا کے سنت و نفل پڑھنے مجھے بتائی، الا ماشاءاللہ، عورتوں پڑھتی گھر پہ، ہمارے تو عورتوں کا انتظام نہیں مسجدوں کے اندر، الگ بحث ہے۔ ہم مسجد میران کروائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، یہ بھی ایک عرب عالم کا فتویٰ اردو میں شائع ہوا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ ہم نمازیں کم کروائیں گے، نمازیں بند کروائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا نمازیں رکوا دینا یا اجتماع جو جمعے کے ختم کروا دینا، یہ علاج ہے کسی بیماری کا؟ اور نماز تو علاج ہے اللہ کی طرف رجوع کا، نماز تو علاج ہے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا۔ تم فرض پر محدود کرانا چاہتے ہو تو بھائی ہم تو کہتے ہیں نفل بڑھوا دو، استغفار بڑھوا دو، کثرت کروا دو، چلو گھروں میں بھی کرو، مارکیٹیں بنے تو گھروں میں اللہ کا ذکر کرو، نوافل کا اہتمام کرو، استغفار کا اہتمام کرو۔ ہو رہا ہے کیا ہمارے؟ نہیں، وہ جو ہائجین کے بڑے مسائل ہیں اس پر بھی علماء کے جوابات آ چکے ہیں، احتیاط ہونی چاہیے، اچھی بات ہے۔ دیکھیے، جزام کے ایک مریض کو حضور نے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، یہ بھی حدیث میں، اور ایک جزام کا مریض تھا، اس سے بیعت کرنا چاہی تو حضور نے اس کو قریب نہیں آنے دیا، اس سے احتیاط کا پہلو نکلتا ہے۔ پھر علماء نے ایک بحث چھیڑی، بڑی دلچسپ لگی مجھے، میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا رہا، میں کیا شک کر رہا ہوں آپ پر کہ اس کو لگا ہوا تو نہیں ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں توہم پرستی ہے، یہ تو وہم ہے، توہمات کا معاملہ ہے نا، جس کا آئیڈینٹیفائیڈ ہو کر پتا چل گیا، جس کا ٹیسٹ ہو گیا، کلیئر ہو گیا، تو سمجھ آتی ہے بھائی احتیاط کرو۔ اب تو سب سے احتیاط کروائی جا رہی ہے، تو ایک نقطہ ہے احتیاط اپنی جگہ، مگر ایک نقطہ علماء نے چھیڑا ہے، اٹھایا ہے کہ یہ تو توہم پرستی کا معاملہ ہے بھائی، عجیب بات ہو گئی۔ اور سنیے، احتیاطی تدابیر ہم قائل ہیں، سب کو پتا ہے، میں آپ کی کوئی معلومات میں اضافہ نہیں کرتا، آخان سے آ گئی، ادھر سے آ گئی، ادھر سے آ گئی، کریں عمل جناب، احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں، لیکن بھائی رب کو تو نہ بھولو۔ کیا مطلب ہے علی کل شیء قدیر کا؟ کیا مطلب ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا؟ کیا مطلب ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ ہر بات پر قادر ہے، اللہ قادر ہے کہ یہ سارے اثرات ختم کر دے، قادر ہے کہ نہیں؟ تو اس کی طرح وجوہ کی طرح ہمارا 100 کے 100 چینل لگے ہوئے، پوری قوم کو خوف کے اندر مبتلا کر دیا، یہ عذاب کی کیفیت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس ایک قوم پر مسلط کر دیا تھا، سورہ نحل کی آیت میں 112 پڑھ لیجیے جا کر۔ لیکن کتنی مرتبہ اللہ کی طرح رجوع کی بات کرائی جا رہی ہے؟ پھر اللہم لا مانع لما اعطیت، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ جو تو دینا چاہے کو روک نہیں سکتا، کتنی مرتبہ اس کو ہم نے بیان کیا، جو تو نفع دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جو تو نقصان دینا چاہے کو روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو تو نہ دینا چاہے کو پہنچا نہیں سکتا، جو نفع تو نہ دینا چاہے کوئی نہیں پہنچا سکتا، جو نقصان تو نہ دینا چاہے کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ کہاں گیا عقیدہ؟ ظاہر کی احتیاط کے ہم قائل ہیں بھائی، تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، حضور کی حدیث اونٹ باندھ اور اللہ کا توکل کرو، بالکل صحیح بات ہے، اونٹ کے باندھنے کی فکر ہو رہی ہے بس، اللہ پر توکل، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑگڑانا، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگنا، اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا، توجہ نہیں اس کے اوپر۔ کہاں گیا ہمارا عقیدہ؟ موت آ جائے گی، وقت سے پہلے آ سکتی ہے، وقت کے بعد آ سکتی ہے، کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ کہاں گیا مسلمان کا عقیدہ؟ اور اس بیماری میں اگر کسی کی موت واقع ہو تو اللہ کے رسول فرماتے شہید ہوگا اللہ کے راہ میں، اللہ کے راہ سے مراد ایک درجے کا شہید ہوگا، وہ تو مقتول فی سبیل اللہ تو سب سے بڑا درجہ، ایک درجے کا شہید ہوگا، وہ تعاون کی بیماری میں مر گیا، شہید حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کے لیے ٹینشن بچی کا مجھے بتائیے، بس اصل جو رونا ہمارا بھائی، ایک تو کرونا ہے نا، ایک ہمارا رونا ہے، اللہ کے سامنے رو بھائی، اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ، اللہ کو منا لو، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرو. کوئی کھڑا ہی نہیں ہو رہا الا ماشاءاللہ، کچھ علماء بات کر رہے ہیں بس، باقی کو بات ہی نہیں. الا نام رہے اللہ آسانی کرے، وہ یقین سے کہہ رہے ہو کہ اللہ آسانی کرے. حضور کا وظیفہ کیا ہے؟ معاف کیجیے گا، آپ تو چھٹی ہے نا بھائی سب کی، میں اس لیے وقت لے رہا ہوں آپ کا تھوڑا سا. حضور کا وظیفہ کیا ہے؟ نماز. بارش نہ ہو تو حضور نماز میں کھڑے، بارش تیز ہو جائے حضور نماز میں کھڑے، سورج گرہن ہے حضور نماز میں کھڑے، چاند گرہن ہے حضور نماز میں کھڑے، حاجت پیش آ جائے حضور نماز میں کھڑے، استخارے کا معاملہ آ جائے حضور نماز میں کھڑے، دشمن کا خوف حضور نماز میں کھڑے، ایسے ہی ہے نا. اور آج ہمارے نمازیں رک رہی ہیں. بہرحال ماشاء اللہ جمعہ اسی اہتمام سے ہو رہا ہے جس طرح لوگ آتے ہیں. اور مجھے بتائیے اللہ کے بندوں، مسجد میں آنے والے سے بڑھ کر کوئی پاک صاف ہو سکتا ہے؟ شرط کیا ہے؟ جسم بھی پاک ہو شرط کیا ہے، کپڑا بھی پاک ہو شرط کیا ہے، جگہ بھی پاک ہو. اس سے زیادہ پاکیزی کہیں ملے گی؟ یہ تو دور ہے اسلام کی خوبصورت تعلیمات کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا. مسجد میں آنے والے سے بڑھ کر کون پاک و صاف ہوگا؟ تو کوئی ڈر نہ رکھیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جو ہونا وہ ہو کر رہے گا. ایکسیڈنٹ میں موت نہیں ہوتی، ایکسیڈنٹ میں موت نہیں ہوتی کیا؟ بیماری اور نہیں جس سے ہم بات ہو رہی ہیں؟ ہم جنازہ نہیں پڑھ رہے ہر دوسرے جی سے جمعے کو یہاں پر، یہ کیا کرونا کے وائرس سے مرے؟ تو بھائی آنی ہے موت، کس بات کا ڈر ہے؟ اور اللہ سے ملاقات میں رکاوٹ کیا ہے؟ موت رکاوٹ ہے. تو مومن تو موت کے لیے موت میں ڈالنا نہیں ہے اپنے آپ کو، یہ نہیں کہا جا رہا، موت کے لیے تیار رہنا ہے، کیونکہ وہ آئے گی تو میں اپنے رب کا دیدار کر سکوں گا، اس سے ملاقات کر سکوں گا. مسلمان کی تو یہ تعلیم اس کے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی قوت کوئی طاقت نہیں. تو بہرحال آیت الکرسی کا ذکر ہوا تھا بھائی، اس کو اپنے معمولات میں شامل کریں. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ذکر ہوا تھا، مسنون دعائیں حضور نے بتائیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تین مرتبہ صبح، تین مرتبہ شام، فجر، مغرب کے بعد کر لیں. ترجمہ بھی یاد کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی صبح تین مرتبہ، شام کے اوقات میں تین مرتبہ. اور حضور نے صدقے کی تعلیم دی صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ بلاؤں کو یاد ہے نا، اور اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے. صدقہ نکالے اللہ کی راہ میں، ایک بہت بڑا صدقہ کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی لوگ نہ کریں. ایک بہت بڑا صدقہ کیا ہے؟ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ظالم نہ بنے کہ چیزیں مہنگی کر دیں. یہ بہت بڑا صدقہ ہے بھائی. پھر صدقہ وہ ہے جو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے راہ خدا میں خرچ کرنے کی، لوگوں کی مدد کرنے کی. یہ صدقہ بھی بہت بڑا علاج ہے اس طرح کی وبا اور بیماریوں سے بچنے کا. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، ساری امت کو توفیق دے. دعا سارے انسانوں کے لیے کریں، وبا کا معاملہ ہے بہت بڑا، لیکن اللہ امت کو توفیق دے کہ امت اللہ کی طرف رجوع کرے، مسجدوں کو آباد رکھیں، اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، اللہ کی طرف پلٹنے کا معاملہ باقی احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہ کریں. لیکن یہ اصل کرنے کا کام ہے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ہر طرح کے مرض سے، وبا سے، بیماری سے، فتنے سے، شر سے، پریشانی سے، مشکل سے محفوظ رکھے، اور اللہ اپنی ذات کا یقین ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.